پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ليدعو المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف اخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفع المذنبين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقيه الله الاعظم في الارضين والروح والارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم والشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين. درود محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، سورہ یونس کی آیت نمبر 57 کے دل میں اس عشرہ مجالس سے ہمارے خطاب کا عنوان قرآن اور کامیابی کی راہیں ہیں، اور مسلسل جس چیز کو ہم کامیابی کے راہوں کے سلسلے میں یہاں آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، وہ در حقیقت قرآن کریم کی بیان کردہ وہ راستے ہیں کہ جنہیں مختلف صورتوں اور شکلوں میں قرآن کریم نے انسانوں کے سامنے رکھا ہے، اور یہ راستے دو قسم کے ہو سکتے ہیں، ایک فرعی اور جزئی راستے اور ایک اصلی اور حقیقی راستہ۔ فرعی راستے یعنی وہ سبیل، یہ وہ چھوٹے چھوٹے راستے کہ جو شاہراہ پر آ کے ختم ہوتے ہیں، جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے، اور انہی چھوٹے راستوں کو جو زندگی کے مختلف شعبوں میں، مختلف حصوں میں ہم انسان ان پہ چلتے ہیں، تو خدا کہتا ہے جو بھی ہماری راہ میں جد و جہد کرے گا ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے، یعنی ان راستوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا راستہ قرار دیا ہے کہ جو در حقیقت بڑے راستے تک آ جاتے ہیں، صراط مستقیم تک آ جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ وہ چھوٹے راستے کچھ بھی نہیں ہیں، تم جب تک صراط مستقیم پہ نہیں آؤ گے تم در حقیقت کامیاب نہیں ہو سکتے۔ خدا نے کہا نہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، محنت و مشقت سے کام لیتے ہیں، ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے، یعنی ان کا یہ چلنا بھی در حقیقت ہمارے راستے پر ہے۔ یعنی یہاں سے ایک ہمیں ایک فارمولہ ملتا ہے کہ وہ راستے جو ہمیں اصل راستے تک پہنچاتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے راستے جو ہمیں صراط مستقیم تک پہنچاتے ہیں، خدا کہہ رہا ہے وہ بھی ہمارے ہی راستے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تم تصور کرو جناب صراط مستقیم پہ آئیں گے تو، مثال کے طور پر جب آپ اپنا سفر شروع کرتے ہیں گھر سے، تو محلے کی گلی سے نکلتے ہیں، روڈ سے نکلتے ہیں، پھر روڈ سے ایک اور بڑی روڈ پہ نکلتے ہیں، پھر سپر ہائی وے پہ آتے ہیں، تو آپ کہیں گے جناب میرا سفر تو اب یہاں سے شروع ہوا ہے۔ نہیں، جب سے آپ نے گھر سے قدم رکھا در حقیقت آپ کا سفر شروع ہو گیا، اور یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان، مثال کے طور پر اسی کو بہت ہی سادی اور آسان زبان میں آپ کے سامنے بیان کروں، کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے لیے گھر سے باہر قدم نکالتے ہیں، جیسے ہی آپ نے قدم باہر نکالا فوراً ہی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حسنات اور نیکیاں لکھنے شروع کر دیتا ہے۔ ابھی آپ مسجد پہنچے نہیں، مسجد کی دیوار نظر نہیں آ رہی، ابھی آپ امام بارگاہ نہیں پہنچے مجلس کے لیے، لیکن سفر شروع ہو چکا، علم نظر نہیں آ رہا، مجلس کی آواز سنائی نہیں دے رہی، لیکن سفر شروع ہو چکا، جیسے ہی ارادہ کیا اور قدم باہر نکالا خود بخود درجات اور نیکیاں آپ کے حصے میں لکھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ کہ جس کو ہم نے کہا تھا کہ اس تو حرکت اس خدا برکت، کہ تم حرکت تو کرو، تم چل کے تو دکھاؤ، تم کم سے کم آگے تو بڑھو، ارادہ تو کرو، خدا کی جان سے برکت ہوگی۔ تو جیسے ہی آپ نے نماز جماعت کے لیے شریک ہونے کے لیے قدم نکالا فوراً ہی درجات و نیکیاں لکھنی شروع ہو جاتی ہیں، یا مجلس کے لیے آپ چلے فوراً ہی آپ نے جو ہے وہ آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھنی شروع ہو جاتی ہیں، یا کسی بندے مومن کی کسی مدد کے لیے، یا کسی شہید کے جنازے میں جانے کے لیے آپ نے ارادہ کیا قدم باہر نکالا، خود بخود جتنے جتنے قدم بڑھتے جا رہے ہیں اتنی آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اتنی آپ مقصد سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو خدا نے کہا کہ یہ چھوٹے چھوٹے راستے بھی ہمارے راستے ہیں، اگر یہ راستے تمہیں اصل راستے یعنی صراط مستقیم تک پہنچا دیں تو سمجھ جاؤ کہ جو تم چھوٹے راستے پہ قدم اٹھا رہے ہو وہ بھی ہمارا راستہ، اور اگر اس منزل میں مر بھی جاؤ، توجہ فرمائیے گا، اس جگہ تمہیں موت بھی آ جائے کہ جناب مسجد کے لیے نکلے تھے راستے میں شہید ہو گئے، عزاداری کے لیے نکلے راستے میں شہید کر دیے گئے، جیسے کہ آج کا واقعہ اتنا افسوسناک دردناک واقعہ کہ 6 محرم سرجانی ٹاؤن میں جلوس کے بانی اور ان کی اہلیہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اب تک اگر ارباب اقتدار کی آنکھیں نہیں کھلی تو اب کھل جانی چاہیے، یہ گورنر سندھ، یہ وزیر اعلیٰ سندھ، جو چوڑیاں پہن کر پولیس کے حصار میں بڑی بڑی فصیلیں کھڑی کر کے کیمروں کے درمیان دبک کے بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کہہ رہا ہے یہ بڑی بڑی فصیلیں، یہ بڑے بڑے پہرے دار تمہیں موت سے نہیں بچا سکیں گے۔ قل ان کنتم تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب فينبئكم بما كنتم تعملون۔ سن لے گورنر سے، سن لے وزیر اعلیٰ سے، آپ کے بہت تانے بانے دہشت گردوں سے، آپ بہت کہتے ہیں کہ جناب میں دہشت گردوں سے درخواست کرتا ہوں ہاتھ جوڑ جوڑ کر، میری آنکھیں بھی گواہ، میرے کان بھی گواہ، کہ کس طرح گورنر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں دہشت گرد سے التجا کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ وہ ان 10 دنوں میں کوئی کاروائی نہ کرے، تو در حقیقت ان کے تانے بانے بنے ہوئے ہیں، ان کے تعلقات ہیں، یہ نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ آج کا جو واقعہ ہے تو خدا کہہ رہا ہے کہ جو تم نے بڑی بڑی فصیلیں بنائی ہوئی ہیں، خاردار تار لگائی ہوئی ہے، کیمرے لگائے ہوئے ہیں، پولیس بھی موجود ہے، انتظامیہ بھی موجود ہے، ہائی الرٹ ہیں، تو کیا موت کے فرشتے کو بھی تم روک سکتے ہو؟ قل ان کنتم تفرون کہہ دو کہ یہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، فرار کر رہے ہو، تم نے بڑے بڑے معبر لگائے ہوئے ہیں، کیمرے لگائے ہوئے ہیں، بڑی بڑی فصیلیں، موٹی موٹی دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں تاکہ کوئی آ نہ سکے۔ قل ان کنتم تفرون منه فانه ملاقيكم، یہ تم سے ضرور ملاقات کرے گی، تمہارے دامن کو دبوچ لے گی، تمہاری گردن کو اپنی گرفت میں لے لے گی۔ ثم تردون الى عالم الغیب، اس کے بعد جب خدا کی جانب پلٹائے جاؤ گے تو اس وقت تمہیں اندازہ ہوگا، فینبئکم بما کنتم تعملون، اور جو کچھ دنیا میں تم کر رہے تھے اس ریاست، اس کرسی کے لیے، اس دنیا کی لالچ کے لیے کہ بے گناہوں کا خون بہتا رہا اور تم آرام سے اپنی صدارتوں کی کرسی پر بیٹھے رہے، تمہیں ایک ایک کے جرم کا، ایک ایک کے خون کا حساب دینا ہوگا۔ آج کا واقعہ در حقیقت آنکھیں کھل جانی چاہیے ارباب اقتدار کے لیے، یہ کون درندے ہیں، یہ کون وحشی ہیں جو خواتین پر رحم نہیں کرتے، جو بے گناہ انسانوں پر رحم نہیں کرتے، حتیٰ کہ اگر کافر سے بھی جنگ ہو، مشرک سے بھی جنگ ہو، خدا رسول کے محارب سے بھی جنگ ہو، خدا رسول کے نام لیوا افراد سے، لڑنے والے افراد سے آپ کا مقابلہ ہو، تو اس کے بھی آداب ہیں، اس کے بھی احکام ہیں کہ بوڑھوں کو نہیں مارنا، بچوں کو تہ تہ نہیں کرنا، خواتین کو نشانہ نہیں بنانا، گھر جو موجود ہیں ان پہ گولہ باری نہیں کرنا، جو لوگ عام شہری فوج کے ساتھ نہیں ہیں انہیں نشانے پہ مت لینا، درختوں کو نہ کاٹنا،
فطرت اور نیچر کو تباہ و برباد مت کرنا. یہ کون سے درندے ہیں, یہ کون سے وحشی ہیں, یہ کون سی کالعدم جماعتیں ہیں, یہ کون سی تکفیری گروہ ہیں کہ جو در حقیقت اس طرح دندناتے پھر رہے ہیں سجانی گرامی. تو خدا کہہ رہا ہے کہ تمہیں حساب دینا ہوگا. تو حالات حاضرہ, یعنی آپ نے قدم بڑھایا اور اس راہ میں شہید ہوئے, تو خدا کہہ رہا ہے کہ تمہارا اجر اللہ پر ہے. فقط وقع اجر اللہ, تو اس کا اجر اللہ پر ہے. لہذا آج منیر حسین ان کی اہلیہ کی شہادت در حقیقت ملت تشیع کے لیے, ان کے اتحاد کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے. غریبانہ نماز جنازہ, غریب اور انتہائی پر درد طریقے سے ان کو نہ صرف شہید کیا بلکہ ان کی جنازہ بھی اتنا مظلوم کہ اللہ اکبر, کہ آنکھیں اشکبار تھی میری کہ اتنے مظلوم کہ لوگ موجود نہیں ہیں. یہ ہمارا حال ہے کہ ہم اپنے شہدا کے جلوسوں میں نہیں جاتے, شہدا کے جنازوں میں نہیں پہنچ سکتے. واقعی افسوس کا مقام ہے. روز قیامت خدا پوچھے گا ہم سے, کل اگر میں اور آپ شہید ہو جائیں تو ہمارے اور آپ کے جنازے میں کون آئے گا؟ اور ہم کسی کے جنازے میں اس لیے نہیں جاتے کہ لوگ ہمارے آ کے جنازہ اٹھائیں. ہم تو یہ دعا کرتے ہیں خدا ہماری تو موت ایسی ہو کہ ہمارے بدن کا ذرہ ذرہ ہوا میں مل جائے, اڑ جائے, خاک ہو جائے, یہ سر میرے تن پہ باقی نہ رہے, تاکہ کوئی اٹھا کم سے کم امام حسین کے سامنے سرخرود ہو سکے کہ مولا ہماری موت بھی آپ کی طرح تھی, کم سے کم جسم جو ہے ہمارا فیضاؤں میں بکھر گیا تھا. ایک شہید تھا ایران میں, جب عراق نے حملہ کیا اس کی آرزو تھی کہ میں مولا حسین کی طرح شہید ہوں, اس کی آرزو تھی میں مولا حسین کی طرح شہید ہوں. شہید ہو گیا, حملہ ہوا اور یہ مارا گیا, شہید ہو گیا. اس کی ڈیڈ باڈی اٹھا کے لے جا رہے تھے, اچانک دیکھا کہ اس کی سانس آ رہی ہے. جو پلاسٹک اوپر سے ڈالی جاتی ہے وہ پلاسٹک پہ بھاپ سی آ گئی, تو پتہ چلا کہ یہ زندہ ہے اور اس کو ہاسپٹل منتقل کر دیا. جب یہ ہوش میں آیا تو اس سے پوچھا ماجرا کیا, تم تو مر گئے تھے, تم تو شہید ہو گئے تھے. اس نے کہا کہ ہاں جب میں شہید ہو گیا تو مجھے ایک بارگاہ میں لے جایا گیا جو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ تھی, اور میں نے کہا مولا میری ہمیشہ سے آرزو یہ تھی کہ میں آپ کی طرح شہید ہوں, یعنی میرے سر پہ میرے تن پہ میرا سر نہ ہو, میری آرزو ہے میرے مولا. امام نے کہا جاؤ تمہاری آرزو دنیا میں پوری ہوگی, یہ آرزو دنیا میں پوری ہوگی. اس کے بعد یہ صحیح سالم ہوگی, دوبارہ وہاں سے جنگ پہ گیا, صدام کے خلاف لڑا, اور جب حملہ ہوا تو کہتے ہیں کہ جو افراد وہاں لڑ رہے تھے خط مقدم پر فرنٹ لائن پہ وہ شہید ہو گئے. تو کہتے ہیں پانچ جنازے ملے, پانچ جنازوں میں سے چار جنازوں کی شناخت ہو گئی اور پانچویں جنازے کی شناخت نہیں ہو سکی, اس لیے کہ نہ اس کے گلے میں وہ بلاک تھا کہ جس پہ اس کا نمبر پڑا ہوتا ہے کوڈ ورڈ, اور نہ اس کے بدن پہ اس کا سر موجود تھا, اور وہ یہی شہید تھا جس کی آرزو یہی تھی. یہ کوئی جذباتی جملے نہیں ہیں کہ میں آپ سے کہوں کہ جناب مجلس کو گرمانے کے لیے کہ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسے موت دے. حقیقت یہی ہے کہ آج حسینیت کا مقابلہ یزیدیت سے, حسینیت اے سی میں بیٹھ کر ٹھنڈی ٹھنڈی مجلس کر کے یزیدیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی, میدان میں نکلنا ہوگا, سر پہ کفن باندھنا ہوگا. آسان نہیں ہے حسینیت کہ جناب بس ٹھنڈی ٹھنڈی مجلس سنی, دو آنسو با لیے, چار سینے بعد مارے, تبرک لیا, پیٹ بھرا, اللہ اللہ خیر صلاح یہ جا اور وہ جا, آسان نہیں ہے حسینیت. اسے بازیچہ اطفال نہ بنائیں اپنی خواہشات کا, نہ خطبہ نہ سامعین, نہ خطبہ نہ سامعین, نہ اہل محراب و منبر, اور نہ سننے والے. روز قیامت ہم سے پوچھا جائے گا یہ ہدایت کا راستہ تھا تمہارے لیے, اللہ نے کھولا تھا, تم نے اسے بازیچہ بنا لیا, باپ داداؤں کی رسم و رواج کا اکھاڑا بنا لیا تم نے, جتنا ہمارے ابا تو ایسے کرتے تھے, ہمارے دادا ایسے کرتے تھے, رسم و رواج میں کربلا کی روح کو کھو دیا تم نے, اور صرف رسم و رواج کو ادا کرنے کے چکر میں رہ گئے, رسم شبیری کو بھول گئے. تو اس نے کہا آج کی شہادت ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے, کہاں کھڑے ہم, کیسے مقابلہ کریں گے, کیا ہوگا. کہیں ٹرسٹ ہوتی ہے تو وہ کسی سے متاثر نظر آتی ہے، کہیں انتظامیہ ہے تو مسجد کی ٹرسٹ الگ نظر آتی ہے، امام بارگاہ کے متولی الگ نظر آتے ہیں، علم کمیٹی الگ، کہ جناب بابا کا معاملہ ہے اتنے نوٹ آئیں گے، معذرت کے ساتھ میں کسی خاص ٹرسٹ کی جانب اشارہ نہیں کر رہا ہوں، ایک عمومی بات کہہ رہا ہوں، چونکہ بابا کا معاملہ ہے لہذا جناب علم کمیٹی الگ، مسجد کمیٹی الگ اور فلاں کمیٹی الگ، یہ آپس کے جھگڑے، یہ آپس کے معاملے، یہ کس چیز کا، کس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں؟ دنیا کے لیے امام حسین کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ حسین گرامی روزہ قیامت پوچھے، جو صاحبان شعور ہیں ان سے پوچھے جائے گا اپنی ذمہ داری کیوں ادا نہیں کی؟ ہم تو وائٹ کالر ہوتے ہیں، ہم بولیں گے تو پھنسیں گے، ہم بولیں گے تو پکڑے جائیں گے، ہم بولیں گے تو برے بھی ہوں گے، ہم بولیں گے تو برا بھی کہا جائے گا، نہیں ایسے نہیں کہ بولنا ہوگا، بغیر بولے کام بھی نہیں بن سکتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب بولیں گے نہیں، بس آنکھیں بند کر کے پردہ کر کے گزر جائیں گے، تو کیا روز قیامت اس بنا پر کہ آپ نے برائی دیکھی، فساد دیکھا، برائیاں دیکھیں، اختلافات دیکھے، کچھ نہ بولے، اس پر بھی ہماری اور آپ کی پکڑ ہوگی کہ جناب بولے کیوں نہیں، اپنی ذمہ داری کیوں نہیں ادا کی؟ جب ہدایت کا راستہ تمہارے سامنے کھلا تھا تو اس پہ کیوں نہیں چلے؟ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، اور یہ ذمہ داری ایسی ہے کہ جو جسے ہر صورت میں نبھانا ہے، نہ نبھانے کی صورت میں دگنا عذاب، کہ برائی بھی دیکھی اور خاموش بھی رہے، ایک شخص سے اسے برائی کا پتہ ہی نہیں ہے، برائی ہے یہ، فساد ہے یہ، گمراہی ہے، تو اسے علم نہیں ہے، لہذا وہ بری الذمہ ہے، لیکن ایک شخص کو علم ہو، پتہ ہو، آگاہ ہو، باخبر ہو کہ یہاں ٹرسٹ میں، یہاں علم کمیٹی میں، یہاں آپس میں کوئی نہ کوئی اختلافات ہیں، پیسے کا معاملہ ہے، نوٹ کا معاملہ ہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، تو پھر وہاں ضروری ہے بولا جائے، وہاں اپنی عزت اور اپنے وائٹ کالر ہونے اور اپنی انا کے چکر میں نہ رہیں۔ روز قیامت دگنا عذاب ہے اس شخص کے لیے کہ جو جانتے بوجھتے سکوت اختیار کرے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ تو یہ ہمارے ٹرسٹوں کا حال ہے، یہ ہمارے خطباء کا حال ہے، یہ ہمارے سامعین کا حال ہے، کہ سنا سنا کے سن کر دیا ہے، اس کے بعد سنا اور اس کے بعد گھر چلے گئے، ماشاءاللہ بہت ثواب مل گیا۔ یہ ثواب کس چیز کا ثواب؟ صرف سننے کا ثواب نہیں ہوتا، کس نے کہہ دیا آپ سے کہ صرف سن لیں گے تو ثواب مل جائے گا؟ مجلس میں بیٹھنے کا ثواب، کس چیز کا ثواب؟ مجلس میں بیٹھے اور کچھ عمل میں تبدیلی نہ آئے، کردار میں کوئی تبدیلی نہ آئے، تو پھر کس چیز کا ثواب؟ ثواب کہتے کسے ہیں؟ ثواب تبدیلی کو کہتے ہیں، ثواب راہ خدا میں آگے بڑھنے کو کہتے ہیں، ثواب خدا کے احکامات اور فرامین پر، شریعت پر عمل کرنے کو کہتے ہیں۔ اب اگر آگے کوئی بڑھ جائے تو بیٹھ کر ادھر سے سنے، ادھر سے نکال کے چلا جائے، تو کس چیز کا ثواب حاصل کیا؟ بیٹھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ یہ تو آپ کو سنا سنا کے سن کرنا تھا تو آپ کو بتایا کہ بس آپ سنے ثواب، کس نے کہا ثواب؟ بے خوب بناتے ہیں وہ، اپنی دنیا تعمیر کرتے ہیں خون حسین سے، دنیا تعمیر کرتے ہیں، اور وہی دنیا تعمیر کرنے والے آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے جب قوم پہ وقت پڑتا ہے، کیونکہ ان کی دنیاؤں کو خطرہ ہوتا ہے۔ میں اتنی سخت باتیں کرتا نہیں ہوں، لیکن دل دکھایا آج میرا، آج میں رویا ہوں، گریہ کیا ہے میں نے شہدا کے جنازوں پر، ان کی دنیاؤں کو خطرہ ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، یہ دنیا کے پجاری، دنیا کے غلام، دنیا کے اسیر ہیں، ان کی شکلیں کوئی بھی ہو، ان کے سر پہ بڑے بڑے امامے نظر آئیں گے، بڑی بڑی ٹوپیاں نظر آئیں گی، بڑے بڑے اسٹیٹس نظر آئیں گے، بڑے بڑے القابات نظر آئیں گے۔ الناس عبید الدنیا، یہ دنیا کے غلام ہیں، یہ پجاری ہیں، یہ خون حسین سے دنیا کی تعمیر کر رہے ہیں، یہ کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ امام حسین فرماتے ہیں ما درت معائشہم، جب تک دنیا ان کی محفوظ رہتی ہے، یہ دین کے ساتھ ساتھ دین کا بورڈ لے کے چلتے ہیں، ہم علامہ، ہم ذاکر، ہم فلاں ماتمی، ہم فلاں آیت اللہ، اس کے بعد جیسے ہی ان کی دنیا کو خطرہ ہوتا ہے، اذا محس بالبلاء قلت دیارون، کس کے الفاظ ہیں؟ مولا کے الفاظ ہیں، آج اس کو اپلائی کیجئے، پتہ چل جائے گا کون حق پہ کون باطل پہ۔ اذا محس بالبلاء، جب گھر جاتے ہیں بلاؤں میں، جب ان کی دنیا کو خطرہ ہوتا ہے، جب ان کی جیبوں کو خطرہ ہوتا ہے، جب ان کے بینک بیلنس کو خطرہ ہوتا ہے، تو پھر دیندار کم رہ جاتے ہیں، مرد کم رہ جاتے ہیں، مرد نما فرار کر جاتے ہیں، مرد کم رہ جاتے ہیں ستنے گرامی۔ اور ان کو پالا بھی ہم نے ہے، ان کو پروان بھی ہم نے چڑھایا ہے، ان کی ہمارا سکوت، ہماری خاموشی در حقیقت ان کی جرأت و جسارت کا سبب بنی ہے. حیف ہے حیف ہے کہ حسین جیسی عظیم درسگاہ ہمارے پاس ہو اور اتنا سکوت, اتنا جمود, اتنی خاموشی, اتنی لاچاری نظر آئے کہ زن و شوہر کو قتل کر دیا جائے بے دردی کے ساتھ, 14 گولیاں. اللہ اکبر, مظلومان شریف. یہ ہے مصائب اہل بیت کے. وہ یتیم بچوں کی آوازیں جو ماں باپ کے سائے سے محروم ہو گئے. کہاں ہیں ہمارے خطبا, کہاں ہیں ہمارے علماء, ان کو ہم نے پالا ہے. میں اتنی سخت باتیں نہیں کرتا ہوں لیکن میرا دل دکھا ہے عزیزان کرامی. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس عظیم درسگاہ سے در حقیقت سبق لیں, اس سکوت کو توڑیں, اس جمود کو توڑیں, اس لاچاری سے نکلیں. اور کوئی نہیں نکال سکتا مگر یہ کہ ہم خود فیصلہ کریں. امام زمانہ بھی آ جائیں تو اس قعر ذلت سے اس رسوائی صاحب کو اور مجھے نجات نہیں دے سکتے جب تک کہ ہم خود نہ چاہیں. درود بھیجی محمد و آل محمد پر. تو یہ کامیابی کے راستے ہیں عزیزان گرامی. کامیابی کے راستے پہ چلنے کا حق ادا کرنا چاہیے. مجلس میں بیٹھ کے سن لینا اور سکوت اختیار کر لینا کافی نہیں ہے, تقاضے پورے کرنے ہوں گے, قربانیاں دینی ہوں گی. راہ حسین قربانیاں مانگتی ہے. تصور کیجئے جب بہترین تبرک بٹ رہا ہو تو کس طرح ٹوٹ ٹوٹ کر تبرک لیا. تو مولا حسین کا تبرک جناب امام حسین کی مجلس سے منسوب تبرک ہے. اگر میں کہوں اس کی جگہ اسلحہ بٹ رہا ہو, کفن بٹ رہا ہو کہ کون آئے گا راہ حسین میں شہادت کے لیے, تو کتنے افراد سامنے آئیں گے, کتنے. میں کوئی جذباتی باتیں نہیں کرتا ہوں. کفن بٹے کہیں کہ آؤ کل چلنا ہے, موت تمہارے سامنے, جان ہتھیلی پر رکھو, کتنے افراد آئیں گے ہم میں سے. ذرا سوچئے گا, یہ وہ جذباتی جملے نہیں, یہ حقیقت کے جملے ہیں. تبرک کھا کے ختم ہو جاتا ہے, فنا ہو جاتا ہے, اس کی طاقت و توانائی صرف ہو جاتی ہے. لیکن اصل تبرک یہ ہے کہ حسین سے حیات لو, حسین سے زندگی لو, حسین سے عظمت لو, حسین سے سرفرازی لو. امام حسین تمام تر سختیوں کے باوجود, تمام تر عظمتوں کے باوجود کہ آپ کو لاچار اور بے بس کرنے کی ہر ممکن کوشش, لیکن امام حسین کا کوئی ایک عمل بتائیے کہ لاچاری نظر آتی ہو, بے چارگی نظر آتی ہو, افسوس نظر آتا ہو امام کے پہلو میں کربلا میں. کہیں عظمت, شرافت, قد بلند ہے کربلا کا. ظالم کے ساتھ مرتے دم تک, مرتے دم تک امام حسین در حقیقت اپنا سر اونچا کیے ہوئے ہیں, عظمت کے ساتھ, شرافت کے ساتھ, انسانیت کے ساتھ. لاچاری کہیں نہیں ہے, بے بسی کہیں نہیں ہے, مظلومیت ان معنی میں جن میں ہمیں وہ الگ چیز ہے, لیکن دشمنوں کے سامنے امام حسین دس سے سوال دراز کرے امن کے لیے, جیسے کہ آج ہم کرتے ہیں. اس سیاستدان سے کہتے ہیں تم ہمیں امن دے دو, اس سیاسی پارٹی سے کہتے ہیں تم ہمیں امن دے دو. یہ کب تک بھیک مانگتے رہیں گے, کب تک اپنے پیروں میں کھڑے, کب تک اپنی سیاسی قوت نہیں بنائیں گے, کب تک اپنی جماعت کو مضبوط نہیں کریں گے, کب تک ایسا ہوگا کہ سیاسی لٹیرے, یہ بندر, یہ تماشائی, یہ مداری, یہ کچھ نہیں کریں گے آپ کے لیے. یہ اپنی جیبوں کو, اپنی دنیا کو آپ سے اس کی تضمین و ضمانت چاہتے ہیں بس. عزیزان گرامی, تو کربلا عمل مانگتی ہے, شعار نہیں مانگتی صرف کہ نعرہ لگاؤ اور پتلی گلی سے نکل جاؤ ٹھنڈے ٹھنڈے, اے سی میں جا کے بیٹھ جاؤ وائٹ کالر. کربلا قربانی مانگتی ہے, اور قربانی جو نہ دے وہ حسینی نہیں ہو سکتا. یہ کامیابی کے راستے ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو واقعاً رونا آتا ہے یہ صورتحال دیکھ کر کہ اگر ہم متحد نہ ہوئے, متفق نہ ہوئے تو کہاں جائیں گے. جس طرح قیمہ بنایا جاتا ہے نا, اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے لیے کیا سازش تیار کی گئی تو آپ کی نیند اڑ جائے. چاقو سے جب قیمہ بنایا جاتا ہے نا تو کس طریقے سے مسلسل وار کر کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. دشمن یہ چاہ رہا ہے کہ اس قوم کا قیمہ بناؤ, حصوں میں, چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دو, باہم دست و گریبا کر دو. آپ کہیں گے مولانا پھر آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، آپ نے بھی تو کچھ لوگوں کے لیے باتیں کہی ہیں، آپ نے بھی تو در حقیقت کچھ لوگوں کی طرف نشاندہی کی ہے. بالکل کی ہے، تاکہ فرق پتہ چلے آپ کو. ان کو بھی چاہیے کہ اپنے کردار کی اصلاح کریں، اپنے عمل اسوے کی اصلاح کریں، اور آپ کو بھی چاہیے کہ ان کو ان تک یہ بات پہنچائیں کہ آپ کا یہ عمل، آپ کی یہ خاموشی، آپ کا یہ سکوت کہ قوم آپ کو سننے آئے لاکھوں کی تعداد میں، قوم آپ کے نام پہ جان دینے کے لیے تیار اور آپ گھر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں، کیا ہوگا؟ بات پہنچائیں جس طریقے سے ہو سکے. یہ پیغام محبت ہے، شاید متوجہ نہ ہوں، شاید دنیا کی محبت کا سحر آپ کے کہنے سے کافور ہو جائے، ان کے دلوں پر جو دنیا اور دولت کا جو ایک ہیبت طاری ہے، سکوں کی جھنکار سے جو آواز حقیقت وہ سن نہیں پا رہے. کم سے کم وہ سنے تو حق و حقیقت کی آواز. ابھی تو سکوں کی جھنکار میں، پیسوں کی ریل پیل میں، اسٹیٹس میں، چار گاڑیاں آگے دس گاڑیاں پیچھے، اس اسٹیٹس میں نظر آئیں گے تو ان کو حق و حقیقت نظر آئے گی. اگر وہ اپنی روش نہ بدلیں، اگر وہ اپنے آپ کا اپنا طرز عمل نہ بدلیں، تو پھر در حقیقت یہ قوم اندھی نہیں ہے، یہ جانتی ہے کہ کون حق پر ہے، کون کاسا لیسی کرتا ہے جا کر درباروں میں، اداروں میں جا کر کون بھیک مانگتا ہے، کون جی حضور کرتا ہے. معذرت کے ساتھ میں بہت تلخ باتیں کہنے کا عادی ہوں، لیکن ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اس حسینی پلیٹ فارم سے بدلنا ہوگا. اور اگر نہیں بدل سکتے تو میں کہتا ہوں نام حسین اتنے لیے لینا چھوڑ دیجئے، جائیے گھروں میں تبدیل ہو جائیے، اپنا نام کوئی اور رکھ لیجئے. ضرورت نہیں ہے امام حسین کو ایسے چپ ساتھ رہنے والے تماشائیوں کی جو مداری کا تماشا دیکھ دیکھ کے تالیاں بجاتے رہیں، تالیاں بجاتے رہیں، خوش ہو کے جائیں کہ جناب کیا آپ نے تماشا پیش کیا ہے. سیاست دانوں کو بھی، اور وہ جب ممبر پہ آ کے قوم کو بیوقوف بناتے ہیں، اور وہ تماشائی میں اور آپ ہیں، ہم تالیاں بجاتے ہیں ان کے لیے، ہم سکوت اختیار کرتے ہیں. حسن گرامی، اتنا آسان نہیں ہے، تبدیل کرنا ہوگا اپنی روش کو، اپنی مجالس کو، اپنے انداز کو، اپنے عمل کو، اپنے طرز فکر کو، اپنے اسلوب کو. اور جب تک تبدیل نہیں کریں گے اسی لاچارگی میں پڑے رہیں گے، اسی ذلت اور رسوائی میں، ایک ایک کر کے ہمیں چن چن کے مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا. ہم صرف جنازے اٹھائیں گے اور اس کے بعد جا کے دفنا دیں گے، اور انتظار کریں گے اپنی باری کا کہ ہمیں بھی مار دیا جائے، ہم بھی اسی طرح بیچارگی کے عالم میں ایڑیاں رگڑتے ہوئے روڈ پر مر جائیں اور کوئی ہمیں اٹھانے والا نہ ہو. اور اگر اٹھا کے لے بھی جائیں تو چار لوگ آئیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، یہ کہہ کر ہمیں بھی دفنا دیا جائے گا، اور پھر انہی میں سے چار لوگ اور شہید ہو جائیں گے، ان کو بھی اسی طرح بے بسی کے عالم میں جا کے قبر میں ڈال کے آ جائیں گے کہ تم کیوں مر گئے تھے بھائی، آرام سے بیٹھے رہتے، یزید کو مردہ باد نہ کہتے، ہم بھی سکون میں ہوتے، تم بھی سکون میں ہوتے. تو جب تک روش تبدیل نہیں کریں گے، جب تک حسینی کردار نہیں اپنائیں گے ایزان گرامی، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ حالات کی سنجیدگی کا موازنہ کریں، جائزہ لیں، نوشتہ دیوار پڑھیں کہ دشمن کیا پلاننگ کر رہا ہے. میں نے کہا اگر آپ کو دشمن کی پلاننگ بتاؤں تو آپ کے ہوش اڑ جائیں، شاید بھوک نہ لگے آپ کو دو دن تک، آپ سو نہ سکیں آرام سے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو سازش تیار کی جا رہی ہے، جو بین الاقوامی سپورٹ حاصل ہے، اس کے تحت در حقیقت ایک ہمیں بڑی قربانی کے لیے تیار ہونا چاہیے. اور ضروری نہیں کہ ہم ہمیشہ قربانی دیں، ہم قربانی کا سدے باب بھی کر سکتے ہیں، حالات کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. امام حسین کی کربلا کے ماننے والے یہ مظلوم ہونے کے ناطے ضروری نہیں کہ ہمیشہ قربانیاں ہی دیں، ہمیشہ مریں ہی. ٹھیک ہے مرنا تو ہے، شہادت تو ہے، لیکن اس بیچارگی سے تو نہ مرے نا، اس بیچارگی سے تو اپنے شہدا کو نہ دفنائیں نا. عزت بھی ہو، شان بھی ہو، سر اونچا بھی ہو، فخر سے بلند بھی ہو، سینہ بھی چوڑا ہو کہ جناب ہمارے شہدا ہیں، ہماری عظمت کا نشان ہے، ہماری وحدت و اتحاد کا نشان ہے، ان کی شہید ہونے سے، ان کی شہادت سے ہمارا رابطہ کربلا سے مضبوط ہو جاتا ہے، کمزور نہیں ہوتا. شہادتیں ہمارا ورثہ ہے، ہم دیں گے شہادتیں، ڈرتے نہیں ہیں مرنے سے، لیکن اس مظلومانہ طریقے سے نہیں، اس لاچارگی اور بے چارگی کے عالم میں نہیں. تو جن حضرات کے ذہن میں تصور یہ ہے وہ چھوڑ دیں, اس لیے کہ کربلا عمل کا نام ہے. کربلا زمانے کے تقاضوں کے مطابق ڈر جانے کا نام ہے. حضرت نے کہا درود بھیجی محمد والے محمد پر. تو خدا کہہ رہا ہے یہ کامیابی کی راہیں ہیں. اور کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کربلا کو حق کا سیدھا راستہ کہا جاتا ہے. جد جہد دوسرے ائمہ نے بھی کی, امام حسین نے بھی کی, شہادت امام حسین نے بھی دی, دوسرے ائمہ نے بھی دی, مظلوم دوسرے ائمہ بھی اور امام حسین علیہ السلام بھی. ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں, ممکن ہے انتظامیہ پر یہ سخت جملے ناگوار گزرے. جو کچھ بھی میں نے کہا ہے میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں. وہ بچے یا وہ لوگ یا وہ منتظمین جو اس مجلس کو کرا رہے ہیں وہ میری بات کے جواب دہ نہیں ہے, میں اپنی بات کا جواب دہ ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نزلہ جو ہے ان پہ گرایا جائے کہ جناب کیوں ایسے مولوی کو لائے. تو میں اپنی بات کا جواب دہ ہوں, آپ سب گواہ رہیے گا میں نے جو لفظ لفظ کہا ہے اس کا ذمہ دار ہوں میں. یہ بچے ذمہ دار نہیں ہیں جنہوں نے مجھے بلایا ہے, دعوت دی ہے. یہ بات واضح رہے آپ مومنین کے ذہن میں بھی اور انتظامیہ کے ذہن میں بھی. درود بھیجے محمد و آل محمد. اور میں ایک جملہ کہتا ہوں اور مجھے بہت اچھا جملہ لگتا ہے وہ, نہ میں سیٹ کے لیے مجلس پڑھتا ہوں نہ پیٹ کے لیے مجلس پڑھتا ہوں. جو سیٹ اور پیٹ کے لیے مجلس پڑھتے ہیں نا وہ پھر سیٹ اور پیٹ کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے مجلس کو توڑ مڑوڑ کے پیش کرتے ہیں. میں نہ کسی کا کھاتا ہوں نہ کسی کا پیٹ بولا ہوں, نہ سیٹ کے لیے مجلس پڑھتا ہوں کہ سیٹ راضی ہو جائے نہ پیٹ کے لیے, اس لیے کہ میں اس ذکر کو تجارت نہیں بنانا چاہتا, خون حسین سے اپنی دنیا تعمیر کرنا نہیں چاہتا. اور فخر ہے مجھے اور خدا مجھے خلوص عطا کرے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے, میں کوئی اپنی تعریف بیان نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں روز قیامت امام حسین سے کہہ سکوں گا مولا میں نے دنیا کے لیے سیٹ کے لیے اور پیٹ کے لیے مجلس نہیں پڑھی تھی, جو میرا وظیفہ شرعی بنتا تھا اس کو ادا کرنے کے لیے مجلس پڑھی تھی. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں, جس کو سوال ہے مجھ سے آ کے پوچھے. تو تمام ائمہ مظلوم تھے, امام حسین بھی مظلوم تھے, امام حسین نے جد و جہد کی, تمام ائمہ نے جد و جہد کی. تو پھر وجہ کیا ہے کہ حق کا سیدھا راستہ کربلا کو کہا جاتا ہے, ہے ہمانی درس کا کربلا کو کہا جاتا ہے. اگر ظاہری مراتب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تمام ائمہ ایک مرتبے پر, مگر ایک کچھ خاص خصوصیات کی بنا پر بعض کو فوقہم بعض برتری حاصل ہے. ہر امام نے اپنی زندگی میں وقت کے تقاضوں کے مطابق ایک خاص قسم کا جہاد ادا کیا جو دوسرے امام نہیں کر سکا. امام علی کے زمانے میں سکوت 25 سال کو ان کی ڈیوٹی تھی, فریضہ تھا, اس لیے ادا کیا. امام حسین امام حسن وقت کے تقاضوں کے مطابق اس ایگریمنٹ پہ دستخط کرتے ہیں, یوں ان پہ واجب و فرض تھا. امام حسین اس طریقے سے قیام کرتے ہیں, اصلاح امت کے لیے باہر نکلتے ہیں, آواز بلند کرتے ہیں وقت کے تقاضوں کے مطابق, وہ ان کے لیے ضروری تھا. امام سجاد 35 سال گریہ کرتے ہیں, دعاؤں کے ذریعے سے دین کو محفوظ بناتے ہیں, وہ ان کے لیے ضروری تھا کیونکہ وقت کا تقاضا یہ تھا. پانچوں اور چھٹے امام وقت کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے علمی درسگاہ بناتے ہیں. جب ایک بڑی طاقت زوال پذیر ہو رہی تھی, دوسری بڑی طاقت بنو عباس عروج پا رہے تھے, اس ٹوٹنے میں اور اس بننے میں دو طاقتوں کے درمیان کشمکش میں امام نے علمی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی, اسی طرح بقیہ ائمہ. تو آخر کیا وجہ ہے کہ جب ہر امام نے اپنے زمانے میں جد و جہد کی, کام کیا, محنت کی, مظلومیت سے شہید ہوئے, تو پھر کربلا میں ایسی کون سی خاص بات ہے؟ کربلا نے کیا کام کیا, کربلا نے کون سا وظیفہ انجام دیا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں ملنا چاہیے. لیکن اس کا واضح سے جواب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا واجب تھا کہ جس کو اجتماعی سطح پر, معاشرتی سطح پر, ملکی اور بین الاقوامی سطح پر انجام دینے کا وقت نہیں آیا تھا، انجام دینے کا وقت نہیں آیا تھا. مثال کے طور پر وہ کون سا واجب تھا؟ وہ تھا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا، یہ واجبات میں سے ہے، اصول فروع دین میں سے ہے. نیکی کا حکم دو، برائیوں سے روکو، خود بھی رکو دوسروں کو بھی روکو، لیکن پیار و محبت سے. صدام حسین، طالبان، ملا عمر بننے کی ضرورت نہیں، ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جاؤ، جناب داڑھی رکھتے ہو تو رکھو ورنہ مسجد میں آنے نہیں دوں گا، پہلی صف میں بیٹھنے نہیں دوں گا. اب لوگوں کو عادت ہوتی ہے جناب، ان کی معذرت کے ساتھ ان کی جگہ پہلے سے بک ہوتی ہے، اگر کوئی معصوم بچہ، کوئی نوجوان غلطی سے آگے بیٹھ جائے تو گھور گھور کے دیکھیں گے جناب یہ کہاں سے آ گیا. معذرت کے ساتھ نوجوانوں کو آگے کیجئے، میں اور آپ تو قبر میں پہلے لٹکائے بیٹھے ہیں، ہم تو آج نہیں تو کل جانا ہے، بلاوا آ جائے گا. یہ نوجوانوں کو جو ہماری جگہ سنبھالیں گے، اگر گھور گھور کے دیکھیں گے تو بچہ شرم کے مارے کہاں آئے گا. انہیں نوجوانوں نے کل ممبر پہ آنا ہے، کسی کو مجلس پڑھنی ہے، کسی کو خطاب کرنا ہے، کسی کو مرثیہ پڑھنا ہے، کوئی پیشوا بنے گا، کوئی اذان دے گا، کوئی عالم کمیٹی کا انچارج بنے گا، کوئی مسجد کی صفائی کرے گا. خوب اگر پہلے سے دھتکار دیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک ایسے ہی نوجوان بڑا فیشنیبل، اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بال بھی اچھے خوبصورت بنے ہوئے تھے، وہ ایک مسجد میں آ کے پہلی صف میں بیٹھ گیا، شاید اس کی شامت آئی تھی. اب جو بزرگوں نے اس کو گھور گھور کے دیکھنا شروع کیا، کبھی اس کے بالوں کو دیکھیں، کبھی اس کے کپڑوں کو دیکھیں. اب نوجوان تو ہوتے ہیں نا، ان کو خود نہیں پتا ہوتا وہ پہن کیا رہے، کر کیا رہے، ہاتھ میں کنگن بھی ہیں، چوڑیاں بھی ہیں، اور نہ جانے ڈوریاں بھی ہیں، اور چین بھی پڑی ہوئی ہے، اور بندہ بھی لگا ہوا ہے، اور بال بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور جو نا وہ چار چار زیپے بھی لگی ہوئی ہیں. اب ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ یہ پہن کیوں رہے ہیں، آیا کہاں سے آیا، یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. بےچارے وہ شوق میں پہن لیتے ہیں. اب ایسے ہی نوجوان آ کے بیٹھ گیا، اب جو ہے وہ بزرگ اسے گھور گھور کے دیکھے. تو آیت اللہ خام نے اس زمانے میں پیش امام دے تو وہ سمجھ گئے کہ صورتحال کیا، اگر کسی نے ہلکا سا بھی معاملے کو ڈس بیلنس کر دیے، بچہ اٹھ کے چلا جائے گا، پھر کبھی نماز پڑھنا نہیں آئے گا. وہ ایک دن نماز میں کھڑے ہو گئے، کہنے کہ آج میں آپ کو ایک فارمولہ دینا چاہتا ہوں، بہت اچھی بات ہے کہ ایک نوجوان فیشن کر کے بھی نماز باجماعت میں شرکت کر سکتا ہے. اب اس نوجوان کا اتنا دل وسیع ہو گیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے نماز گزار بن گیا. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اب اگر مجھ جیسا کوئی جاہل مولوی ہوتا، مقدس مآب جس کو کہتے ہیں ہم، یہ کیا حالت ہے، یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا پہن کے آئے ہو، یہ کون سا پرفیوم ہے، پینٹ ایسی کیوں ہے، ٹی شرٹ ایسی کیوں ہے، اس پہ یہ کیوں لکھا ہوا ہے، وہ کیوں نہیں لکھا ہوا، وہ بیچارہ دوبارہ نہیں آئے گا. جیسے بھی آیا، آیا تو ہے نا، آیا مجلس حسین میں آیا ہے، نماز باجماعت میں آنے دیں، راستہ تو کھولیں کم سے کم. امر بالمعروف یعنی نیکی کو حکم دو پیار و محبت سے. ڈنڈا لے کے طالبان ملا عمر بننے کی ضرورت نہیں ہے صدام حسین کہ جناب کر تو کرو، ورنہ جیسے کہ آج یہ جہادی کر رہے ہیں کہ چھوڑتے ہو ذکر حسین چھوڑ دو ورنہ تمہیں مار دیں گے، تو یہ تو ان کی بھول ہے. ان کے باپ دادا بھی جلوس کو نہیں روک سکے تو یہ کیا روکیں، کیا پدی کیا پدی کا شوروا، ان کی کیا مجال. ایسے بڑے بڑے آئے، ترم خان سورما بنتے تھے، بڑے بڑی مونچھ والے آئے، لیکن کیا اس ذکر کو روک سکے؟ نہیں روک سکے، مٹ گئے، نابود ہو گئے، تہس نہس ہو گئے، زمین میں دھس گئے. آج ان کا آج کم سے کم مرد آباد تو ایسے کہیں کہ پتہ چلے کہ آپ مرد آباد کہہ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. نعروں کا جواب بھی اتنے جاندار طریقے سے ہونے سے پتہ چلے کہ مرد آباد کہہ رہے ہیں، دل سے کہہ رہے ہیں مرد آباد. حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بر محمد وال محمد صلوات. آپ ایسے اور معذرت کے ساتھ اگر ہم ایسے ہی نعرے لگا دے رہے ہیں حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد، تو یزیدیت کہہ کے ماشاء اللہ آپ ایسے لاکھوں نعرے لگائیے، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا مجھے. آپ لاکھوں نعرے لگائیے مجھے یزیدیت مرد آباد، یعنی پورا وجود کہے یزیدیت مرد آباد، انگ انگ کہے، رواں رواں کہے. تو امر بھی معروف نہیں علی منکر، واجب ہے ہم سب پر کہ برائیوں سے روکیں، اور اچھائیوں کا حکم دیں. یہ اس کے مختلف اسٹیج ہیں. مثلا باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کو روکے برائی سے. بچہ اگر سگریٹ پی رہا ہے, کوئی بری چیز دیکھ رہا ہے کمپیوٹر پر, کسی غلط چیز کو سرچ کر رہا ہے, تو پھر باپ کا فرض بنتا ہے کہ وہ برائی سے روکے. دوست کو چاہیے کہ وہ دوست کو روکے. دوست اگر سگریٹ پی رہا ہے, خدا نہ خواستہ برائی پڑا ہے, دوست کے لیے فرض ہے کہ اس کو روکے, بتائے کہ تم غلط کر رہے ہو. پیار سے, محبت سے, لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اور آپس میں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں. پیار محبت سے بتائے. یہ ہے امر بالمعروف نہیں علی المنکر بھی اسی طرح کی برائیوں سے روکا جائے. بھائی آؤ نماز کی طرف چلتے ہیں, آؤ آج مجلس میں چلتے ہیں, آؤ دیکھتے ہیں کہ مسجد میں کیا ہو رہا ہے, اس طریقے سے پیار محبت سے. تو ایک یہ اسٹیج ہے, ایک اس سے بڑھ کے اسٹیج ہے کہ مولانا کھڑے ہو جائیں مسجد کے نماز کے دوران یا نماز کے بعد کہ بھائی آج میں آپ کو ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں, آج ایک اچھی چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جناب خواتین آئیں تو پردے میں آئیں, حیا میں آئیں, بے پردگی کے ساتھ جناب زینب کی بے پردگی کو رو کر مذاق نہ بنائیں. توجہ دلائیں گے تو پھر توجہ ہوگی. کسی تک آ جائے جناب آپ مثال کے طور پر آپ بہت حسین ہیں لیکن مزید حسن کا آثار آپ کے چہرے پہ نظر آ جائے, ماشاء اللہ سے آپ سن رسیدہ ہو گئے ہیں کہ داڑھی کے آثار آپ کے چہرے پہ آ جائیں گے, تو کم سے کم اہل بیت سے ظاہری مشابہت تو ہو جائے گی, پیار محبت سے کہیں گے. لیکن اگر ڈانٹ دیا جائے کہ جناب بے داڑھی والا تو بے دین ہوتا ہے, وہ تو کافر ہوتا ہے, وہ تو مرتد ہوتا ہے, وہ بیچارہ بھاگ جائے گا شرما کے, وہ کبھی نہیں آئے گا. لیکن پیار سے بتایا جائے ماشاء اللہ سے آپ مومن ہیں, امام حسین پہ گریہ کرنے والے ہیں, نماز پڑھنے والے ہیں, لیکن اگر جو ہے داڑھی کے آثار آپ کے چہرے پہ نمایاں ہو جائیں گے تو پھر چار چاند لگ جائیں گے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. تو اسٹیجز ہیں. اب ایک اسٹیج یہ ہے کہ ملکی سطح پر برائی کا حکم دیا جائے اور اچھائیوں کو, برائی سے روکا جائے اور اچھائیوں کو حکم دیا جائے. اب جو چھوٹی سطح پہ ہوتا ہے نا, وہ ضروری نہیں کہ وہی امر بالمعروف بڑی سطح پر ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹی سطح پر تقاضا کچھ اور ہے, آپ کے مخاطب کچھ اور ہے. اونچی سطح پر, بڑی سطح پر, حکومتی سطح پر امر بالمعروف کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ گھر میں بھی ہیں تو اگر آپ کھانس بھی لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, دوست بیٹھا ہوا ہے, بھائی بیٹھا ہوا ہے, لیکن کسی محفل میں چلے جائیں گے, کھانس بھی لیا, معذرت چاہتا ہوں, جمائی آ گئی گھر میں بیٹھے ہوئے تو جمائی بھی لے لیتے بلا تکلف, بڑا سا منہ کھول بھی لیتے ہیں, ایک کسی محفل میں آئیں تو پھر معذرت بھی کرتے ہیں, منہ پہ ہاتھ بھی رکھ لیتے ہیں. کیوں؟ جیسے جیسے انسان کا اسٹیج بڑھتا چلا جاتا ہے وہی چھوٹی باتیں جو گھر میں معمولی ہوتی ہیں وہی منظر عام پہ آ کے عیب سمجھی جاتی ہیں. یا مثال بے تکلف ہے, آپ نے کہہ دیا بھائی ادھر لے آؤ, یہ کھڑ لو, لیکن کسی محفل میں جا کر, کسی ممبر پہ جا کر, کسی عوامی جگہ جا کر آپ وہی الفاظ عامیانہ استعمال نہیں کر سکتے, تو تقاضے ہوتے ہیں ہر جگہ کے. تو حکومتی سطح پر امر بالمعروف کا تقاضا کیا تھا؟ کیا امام حسین یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میں تم سے کہتا ہوں سبزی والوں سبزی پوری تول کے دو, دودھ والے جو ہیں وہ پانی نہ ملائیں, خواتین سے پردہ کر لیں, کونیوں تک ہاتھ دھوئے جائیں, پورا ہاتھ گیلا ہونا چاہیے, داڑھی میں اگر بال نظر, اگر کھال نظر آ رہی ہے تو داڑھی کے ساتھ ساتھ اس کھال تک پانی پہنچانا ضروری ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ بھی امر بالمعروف ہے. لیکن امام حسین اس سطح پر جا کر یہ امر بالمعروف انجام نہیں دے رہے کہ میں تمہیں نماز کے بارے میں کہوں, روزے کے بارے میں کہوں, یا تم سے کہوں کم نہ تولو, پورا تولو, دودھ نہ ملاؤ, جھوٹ اور فریب سے کام نہ لو, سچ بولو, حق و حقیقت کا ساتھ دو, حق کو نہ چھپاؤ, بلکہ اس سطح پر. چونکہ اب تک رسول اللہ کے بعد سے لے کے امام علی اور امام حسن کے دور میں عوامی سطح پر اتنا بڑا انحراف پیدا نہیں ہوا تھا, اتنا بڑا بگاڑ پیدا نہیں ہوا تھا, لہذا اس سطح پر در حقیقت امر بالمعروف کی نوبت نہیں آئی تھی. لیکن جب یزید حاکم بن بیٹھا لعنت اللہ علیہ, جب شرابی شخص خلیفہ مسلمین کہلایا جانے لگا, جب کھول کے برائیاں انجام دینے والا یزید فاسق و فاجر شخص کہتا ہے کہ میں خلیفہ مسلمین ہوں, تو اس وقت امام نے کہا کہ نہیں, تو دین کو بچایا. اس اجتماعی سطح پر آ کر امام نے دین کا تحفظ کیا. چونکہ دین کی بنیادوں کو بچایا امام نے, جس کو شاعر کہتا ہے کہ بڑھتے بڑھتے بعد جب اصول دین تک آ گئی اور یزیدیت کی شکل میں عروج پا گئی, بڑھ کے پھر دلیر نے شیر حق شیر نے با خدا حسین نے دین کو بچا لیا. دین کی بنیادوں کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا. یعنی خدا کے نظام حکومت کو بدل دیا گیا تھا، بادشاہی بنا دیا گیا تھا، مورثی یعنی باپ مر گیا تو بیٹے کو، بیٹا مر گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا دیا، بادشاہ بنا دیا، حاکم بنا دیا. تو یہ صورتحال ہو گئی تھی اس زمانے میں. امام نے جو قیام کیا، دین کو بچایا ہے، اس دین کو بچانے کی وجہ سے، اس دین، امام علی کے زمانے میں دین منحرف نہیں ہوا تھا، دین کے مسلمات اپنی جگہ موجود تھے. ہاں کہیں چھوٹا موٹا اختلاف تھا، وہ بھی طریقہ کار کا اختلاف تھا کہ جناب رسول اللہ کے بعد کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ امت کے لیے ہادی نہیں چھوڑ کے گئے تھے، امت خود چن لے. اور ہمارا یہ نظریہ یہ ہے کہ نہیں، رسول اللہ اپنی زندگی میں ہادی کی نشانیاں بتا گئے تھے، اعلان کر گئے تھے، ہمیں اسی کی اطاعت کرنی چاہیے. طریقہ کار میں اختلاف تھا، وہ الا بنیادی چیزیں مسلمات اسی طریقے سے موجود تھے، اس لیے دین میں انحراف پیدا نہیں ہوا تھا. امام حسن کے زمانے میں اتنا انحراف نہیں تھا، بظاہر جو حکمران تھے وہ دیندار تھے. اب امام حسین کے زمانے میں کھول کر در حقیقت یزیدیت نے اپنی نقاب اتار دی تھی، قرآن کے خلاف، رسول کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، وحی کے خلاف پرچار ہونے لگا تھا. کھل کے یزید کیا کہتا، لعبت بنو حاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. بنی حاشم نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے ڈرامہ کیا تھا، ناٹک کیا تھا، نعوذ باللہ. نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، نہ کوئی خدا ہے، نہ اس کی کوئی وحی ہے، اور نہ کوئی فرشتہ وحی لے کے نازل ہوا. کھلم کھلا مسلمات دین کا مذاق اڑایا جانے لگا. اس لیے کہتے ہیں کربلا حق کا سیدھا راستہ، وہ تمام آئمہ حق کا سیدھا راستہ. کربلا اس لیے ہے کہ اگر کربلا رونما نہ ہوتی تو دین مٹ جاتا، محب ہو جاتا، یزیدیت چھا جاتی. قرآن کے ولائی نظام میں، جو قرآن نے ولایت کا نظام حکومت دیا، وہ ختم ہو جاتا، اور پھر مورثی حکومت آ جاتی، بادشاہوں کی حکومت آ جاتی، اور اسی طرح کی بہت ساری برائیاں اور فساد اور بگاڑ دین میں پیدا ہو جاتا. لیکن امام علی مقام نے، امام حسین علیہ السلام نے در حقیقت اپنی قربانی کے ذریعے سے حق کو حق، باطل کو باطل کر دیا. اور آپ کی شہادت، آپ کے رفقاء کی، آپ کے اہل بیت کی شہادت کہ اس عظیم المیے کی صورت میں، فاجعے کی صورت میں، المناک طریقے سے شہادت، اس نے پوری انسانیت کو ہلا دیا. کہ جہاں چھوٹا سا 6 ماہ کا بچہ علی اصغر تیر کھائے، جہاں 18 سال کا جوان تیر کھائے شہید ہو، جہاں 32 سالہ 36 سالہ عباس شان کٹا کے نہر فرات پہ سو جائے، اور پھر اہل بیت کے خواتین کے سر سے چادریں چھینی جائیں. تو یہ واقعہ اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ کربلا، اور اگر لوگ غدیر کو بھول گئے، فراموش کر دیا، یادداشت کام نہیں کر رہی تھی ان کی، میموری ڈیلیٹ ہو گئی تھی، نظر نہیں آ رہا تھا کہ رسول اللہ کس کا ہاتھ تھام رہے ہیں، کسی کی ضعیف سماعت ضعیف ہو گئی، جناب سنائی نہیں دے رہا تھا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، تو اسی حسین کے بیٹے نے، لوگ بھول گئے نا، تعویلیں کرنے لگے، تو اسی حسین، اسی علی کے بیٹے نے کربلا میں آ کے حق کا دفاع کیا ہے. اور ائمہ کی تاکید بھی یہی ہے، اور اسی لیے ہے اس کربلا کو زندہ رکھا جائے، کیونکہ یہ کربلا غدیر کو زندہ رکھنے والی، یہ کربلا دین کو زندہ رکھنے والی، یہ کربلا نماز کا تحفظ کرنے والی، یہ قربانی روزوں کو بچانے والی، حسین کی یہ قربانی اور شہادت حج کے ارکان کو مضبوطی عطا کرنے والی، یہ ابراہیم خلیل اللہ کی تحریک کی در حقیقت ارج کر رہا ہے، یہ ابراہیم خلیل اللہ کی در حقیقت تحریک کو مضبوطی سے جمانا ہے. کربلا نہ ہوتی تو ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی بیکار جاتی، موسیٰ اور عیسیٰ کی قربانیاں بیکار جاتی، حضرت نوح کا انقلاب ثمر بخش ثابت نہیں ہوتا. امام عالی مقام نے در حقیقت کربلا بنا کر، کربلا سجا کر، قربانی دے کر، شہادت دے کر تمام انبیاء کی تحریک کو عظمت بخشی ہے، قرآن کو مستحکم کیا ہے، رسول کی رسالت کی بنیادوں کو مستحکم کیا ہے، اور تا قیامت دین کی بنیادوں کو مستحکم کر کے حق کا سیدھا راستہ کر بلا کو قرار دیا ہے.
ہمارے
اس لیے کہا کہا جاتا ہے حق کا سیدھا راستہ کربلا ہے، کہ اب کربلا کو قائم رکھنا ہے، اور اشارہ بس کرتا ہوا دامن وقت گنجائش نہیں ہے تاکہ آج یہ موضوع مکمل ہو جائے. کیوں امام حسین کی زیارت پڑھنا مستحب قرار دیا؟ اور امام حسین کی زیارت صرف پڑھنا مستحب نہیں ہے، امام حسین کے حرم کی زیارت مستحب ہے. اگر کوئی حرم نہیں جا سکتا تو پھر وہ دور سے امام کو سلام کرے. کیوں؟ اس لیے تاکہ ہر موقع پہ کربلا یاد رہے، حق یاد رہے، غدیر یاد رہے، ولایت یاد رہے، نظام حکومت یاد رہے، اسلام کا دیا ہوا اسلامی قانون یاد رہے، حکومت یاد رہے، کہ ولایت، حکومت، سلطنت، اقتدار اہل بیت کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے امام فرماتے ہیں جب عید آتی ہے تو ہم اہل بیت کا غم و اندوہ زیادہ ہو جاتا ہے. راوی نے پوچھا کیوں مولا؟ کہا کہ ہم اپنا اقتدار دوسروں کے ہاتھوں میں دیکھتے ہیں، یہ خدا کے صالح بندوں کا اقتدار ہے، حق ہے یہ کہ خدا کے صالح ترین بندے زمین پہ حکومت کرے. نجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین، ان کو وارث بنائیں گے، یہ زمین کو چلائیں گے، یہ خدا کے نظام کو زمین پہ نافذ کریں گے. امام فرماتے جب عید آتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا حق دوسروں کے ہاتھوں میں ہے تو پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے. امام زمانہ افسوس کرتے ہیں کہ وقت کب آئے گا کہ جب میں حکومت اپنے ہاتھ میں لے کر، عدل و انصاف کی حکومت قائم کر کے، اپنے جد امام حسین کے خون کا انتقام لے کر دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت قائم کروں گا. تو کربلا کو اس لیے زندہ رکھنے کی تاکید، اتنا زور، اتنا ثواب امام حسین کی زیارت کا، کہ 70,000 مستحب حج سے بہتر قرار دیا ہے امام حسین کی زیارت کو، 70,000 حج سے. عرفے کے دن 9 ذوالحجہ کو حاجی بھی جمع ہوتے ہیں اور میدان عرفات میں حاجی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور مستحب ہے کہ انسان کربلا میں موجود ہو. تو روایت کہتی ہے خدا پہلے زائران حسینی پر نگاہ کرتا ہے، بعد میں اپنے گھر کا طواف کرنے والوں پہ نگاہ کرتا ہے. یہ ہے عظمت. کیوں عظمت بیان کی؟ کیوں ثواب بیان کیا؟ تاکہ یہ چیز باقی رہے کہ بار بار حسین کی قربانی، بار بار یزیدیت، بار بار حسینیت، قربانی، شہادت، بھوک، پیاس، تڑپ، امتحان، آزمائش، ابتلا، ان سب کو یاد رکھو تو دین تمہارا محفوظ رہے گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. بس حسن کریم، یہ ہے فلسفہ کربلا کو یاد رکھنے کا. امام فرماتے ہیں ہمارے شیعوں جو ہماری راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، مجالس منعقد کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تبرک دیتے ہیں، یہ اہل بیت کے راہ میں خرچ کرنا باعث ثواب ہے، اہل بیت کی قربت میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے عمل میں اضافہ ہوتا ہے. جو ہم عمل کر رہے ہیں، جو خرچ کر رہے ہیں، انفاق کر رہے ہیں فی سبیل اللہ، یہ در حقیقت ہماری وسعت قلبی میں، ہماری جود و سخا میں اضافہ کرتا ہے. ہیں ایسے لوگ کہ جن کے پاس ہر سال مجلس کرتے تھے، میرے ایک جاننے والے تھے، ہر سال مجلس کرتے تھے. ایک سال بڑی تنگی تھی، پیسہ نہیں تھا. زوجہ نے شوہر سے کہا، میرے اپنے جاننے والوں کا واقعہ ہے، کچھ صدیوں پرانا واقعہ نہیں ہے، کہا کہ اس سال پیسے نہیں ہیں، ہم امام حسین کا ذکر برپر نہیں کر سکتے، اس سال محروم رہ جائیں گے. جو لوگ مجلس سے برپا کرتے ہیں وہ بہت عظیم کام انجام دیتے ہیں. ہم اس سال امام حسین کو اپنا مہمان نہیں بنا سکتے. کہا کہ تخمینہ لگاؤ کتنا پیسہ خرچ ہوگا. تقریباً کا 40,000 روپئے خرچ ہوں گے، کھانا بھی کھلائیں گے، ماتم بھی کریں گے، جو ذکر حسین کرے گا اس کو ہدیہ بھی دیں گے، وغیرہ وغیرہ. 40,000 کا خرچہ اسی شچ و پنج میں تھے کہ یہ 40,000 روپئے کہاں سے لائے. وہ ذکر حسین برپا کریں. رات کو دستک ہوئی، کوئی شخص آیا، اس نے کہا کہ فلاں صاحب آپ نے مجھے یہ قرض دیا تھا، یہ قرض لوٹانے آیا ہوں. یہ کہہ کے وہ چلا گیا، اور جب رقم گنی تو وہ 40,000. یہ ہے حسین. تو یہ مجلس ادب منعقد کرنا یہ بہت بڑا اعزاز ہے. بس عزادارو،
یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے لیے. یہ مظلومیت, اس مظلومیت و حسین کو یاد کیا جائے. چاہتا ہوں کہ آج کچھ اشعار آپ کے سامنے پڑھوں کہ جو جناب زینب نے سر حسین دیکھ کے کہا. یہ وہ ایام ہے نا کہ جب اہل بیت کا قافلہ چلا ہے تو زینب نے بھائی کے سر کو بار بار دیکھتی ہے, دل پھٹا جاتا ہے جناب زینب کا. یہ بھائی, یہ بہن کی محبت عزیزانِ گرامی, پہلا سر ہے جناب امام حسین کا جسے نوک نیدا پر بلند کر کے شہروں میں پھیرایا گیا. اول رأس من حمل علی نی علی الرمح, یہ پہلا سر ہے کہ جسے نوک نیدا پر بلند کر کے شہروں پھیرایا گیا. ابن زیاد کے دربار میں جب یہ سر لایا گیا تو یہ بیٹھا ہوا تھا اور حقارت آمیز نظروں سے سر حسین کو دیکھ رہا تھا. ایک دفعہ سر امام حسین کو یا ہوا اور قصر کی در و دیوار سے خون ابلنے لگا, تازہ خون, اور اچانک در و دیوار سے آگ کے شعلے بلند ہوئے اور قریب تھا کہ ابن زیاد کے تخت کو آگ لگا دے کہ جہاں بیٹھا تھا. اب یہ فرار کر کے بھاگا تو ایک دفعہ سر امام حسین گویا ہوا کہ کہاں فرار کرتی ہو, اگر دنیا کی آگ سے فرار کر جاؤ تو روز قیامت جہنم کی آگ سے فرار نہیں کر سکتے. بس یہ کہنا تھا. امام نے جملہ ادا کیے, لب ساکت ہو گئے امام کے, خون تھم گیا اور وہ آگ خاموش ہو گئی. یہ سر حسین کا اجازت. اور جناب زینب در حقیقت امام حسین علیہ السلام کے سر کو دیکھتی ہیں. مسلم کہتا ہے اور میں نے دیکھا بڑے بڑے علماء و فقہا کو کہ جب منبر پہ آتے تھے تو بعض اوقات مصائب اور مقتل کی کتابیں ان کے ہاتھ میں ہوتی تھیں تاکہ یہ عوام الناس کو تعلیم ہو کہ ہم اگر مصائب بھی پڑھ رہے ہیں تو کسی مستند کتاب اور مقتل سے پڑھ رہے ہیں, اس لیے میں کتاب لے کے آیا ہوں. کہتا ہے, مسلم کہتا ہے کہ میں نے شور و شین سنا گویا کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے تو دیکھا کہ کچھ سروں کو لایا جا رہا ہے اور وہ سر عجیب سر ہیں کہ عجیب نورانیت ان کے چہروں سے آیا ہے اور آگے آگے ایک نوجوان ہے کہ جو نحیف ہے, جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیوں اور پیروں میں بیڑیاں ہیں, جو کہ ایسے اونٹ پہ سوار ہے, اللہ اکبر, ایسے اونٹ پہ سوار ہے کہ جس پہ محمل نہیں ہے, جس پہ کجاوا نہیں ہے. عزیزِ گرامی, یہ اونٹ عجیب اونٹ تھے. اور افا نے بیان کیا ہے, روایت میں ہے, مقاتل نے لکھا ہے کہ جب 11 محرم کو ان بیویوں کو بے محمل و بے کجاوا اونٹوں پر سوار کیا جانے لگا تو ایک دفعہ اونٹوں میں کھلبلی مچ گئی, بے چینی نظر آئی. عرب چونکہ اونٹوں کی صفات سے بخوبی واقف ہیں تو ایک دفعہ یہ بے چینی جب نظر آئی تو ایک دفعہ کسی نے امام سے پوچھا, مولا یہ بتائی کہ آخر اس بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ تو امام نے کہا, تجھے حقیقت بتاؤں؟ اس نے کہا, جی مولا مجھے حقیقت بتائیے. کہتا ہے, ان میں جو بوڑھا اونٹ ہے وہ جوان اونٹوں سے یہ کہہ رہا ہے, دیکھو ہم مجبور ہیں, دیکھو آل نبی کو آل نبی کو تم پہ سوار کیا جائے گا, دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم تیز چلو اور تمہارے جسم کی ہڈیاں آل نبی کے جسموں میں لگے, دیکھو ظلم سہتے رہنا, آل نبی کو کوئی سی ظلم نہ ہونے پائے, کوئی تکلیف نہ ہونے. اللہ اکبر. اس اونٹ پر امام سجاد آگے آگے اس کے بعد کہتا ہے کہ جناب زینب کی نظر پڑی اس چاند پر کہ جس کو گرہن لگ چکا تھا, بھیا کا ایک دفعہ چہرہ دیکھا. اس کے بعد فرماتی ہیں, یا ہلالا لما استتم کمالا غالہ خصفہ فابا غروبا, اے میرے بھائی, اے میرے چاند, ارے تو تبھی کامل نہ ہوا تھا کہ تجھے گرہن لگ گیا. ما توہم تو یوش
شقیق فؤادی کانا ہدا مقدرن مکتوبا. اے میرے بھائی میرا دل تیری لیے بے چین ہے. امام جناب زینب مرثیہ پڑھ رہی ہیں, ارے مجھے کیا پتا تھا کہ یہ مقدر مکتوب ہوگا کہ ہم بے سر و چادر بے مقنع و چادر بازار میں تیرے چہرے کی اس طرح سے حیرت کریں گے. اس کے بعد فرماتی ہیں, عجیب جملہ ہے, یا اخی فاطمت الصغیرتا کلمہا فقد کاد قلبہا یذوبا. اے میرے بھائی حسین ذرا اپنی ننی بچی سے کلام کرو, یہ بچی بہت بیتاب ہے, تجھ سے بات کرنے کے لیے ارے اس کا دل ڈوبا جا رہا ہے باپ کے فراق میں. اے بھیا حسین اپنی اس بچی سے کلام کرو. اس کے بعد فرمایا, یا اخی قلب کو شفیق علینا ما لہو قد قسا وسارا صلیبا. اے بھائی تو ہم سے بہت مہربان تھا, اب اتنی اونچائی میں جا کر بھی ہم سے کلام نہیں کرتا, یہ کیسی دوری اور فراق ہے. یا اخی لو ترا علی لد الامر مع الیتیم لا یذیق جوابا. اے میرے بھیا حسین, اے میرے ماجائے حسین ذرا سجاد میں نظر تو ڈالو, ارے یہ ضعیف نوجوان, ارے ہاتھوں میں ہتھکڑیا, ارے پیروں میں بھیڑیا, ارے یہ سر جھکائے ہوئے ماں بہنوں کے ساتھ اس میں طاقت نہیں کہ کوئی جواب دے سکے کلام کر سکے. کلما اوجعوه بالضرب نادا کا بذل یفیض دمن مکتوبا سکوبا. فرماتی ہے, ارے جب بھی اس مظلوم بھتیجے میں صبر کیا جاتا ہے, جس مظلوم پر در حقیقت کوڑے مارے جاتے ہیں یہ صبر کرتا چلا جاتا ہے, اس لیے کہ ماں بہنیں ساتھ ہیں, یہ آنسو بہاتا چلا جاتا ہے. بس اس طریقے سے کاروا ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوا. آخری روایت عرض کروں, ایک دفعہ ابن زیاد نے کہا کہ آؤ مختار کو لے کے آؤ. جناب مختار کب سے قید ہیں؟ جب جناب مسلم کی شہادت ہوئی ہے. ایک دفعہ سر حسین کو تشت میں دیکھا, امام سجاد کو دیکھا, ایک دفعہ انگڑائی لینا چاہتے ہیں, ایک دفعہ شدید مکالمہ ہوا, ایک دفعہ امام سجاد نے مختار کے کندھے میں ہاتھ رکھ دی. مختار صبرن صبرا, مختار آرام سے, میں اکیلا نہیں ہوں, ارے میری پپی زینب, ارے حسین کی بہن, ارے آل نبی کی خواتین میرے ساتھ.
لعنت اللہ علی القوم الظالمین.